تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمد ہُو نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. محترم حضرات, موضوعات تو بہت سے آتے رہتے ہیں درمیان میں کہ اس موضوع پر بھی بات کروں اور اس پر بھی بات کروں, لیکن اب تو پوری کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جو چند مہینے سے میرا موضوع چل رہا ہے اسے جلد سے جلد مکمل کرا دیں اللہ تعالیٰ مختصر انداز میں, اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرا وہ موضوع بالکل ظاہر ہے, آپ کو تو حفظ ہو گیا ہوگا, یعنی اپنی اولاد کی اسلامی طریقے پر تربیت کس طرح کرنا چاہیے, قرآن کریم نے ہمیں کیا ہدایات دی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے ہمیں بتائے جن کو ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے اور آج پریشانیوں میں مبتلا ہے. غور سے دیکھا جائے تو اس زمانے میں اور اس معاشرے میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ 90% والدین اولاد کی جانب سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں, 90%. اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے پاس بہت سے حضرات یہی شکایت لے کر آتے ہیں کہ دعا کر دیں ہم اپنی اولاد کی طرف سے اس طرح پریشان ہیں اس طرح پریشان ہیں. اب یہ پریشانی از خود نہیں آئی ہے بلکہ ہم نے ان کی طرف سے غفلت برتی, اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہ کی, اور تربیت بھی کی تو اسلامی تربیت نہ کی بلکہ دوسرے انداز کی تربیت کی, تو ظاہر بات ہے کہ اس کا یہی نتیجہ ہوگا. آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ یہ غیر مسلم قومیں جن کے راگ ہم الاپتے ہیں اور ان کی تقلید میں اور ان کی پیروی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے یہاں یہی صورت حال ہے کہ ان کے یہاں تو اولاد کی تربیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہوا حلال کا یا حرام کا, جس کو وہ خوب جانتے ہیں, بس اس کو 3.5-3 سال کی عمر سے بھیج دیا گیا نرسری میں یا کیا کہ نام ہے اس کو, اس میں بھیج دیا گیا, وہاں سے وہ پڑھتا رہا اور جس طریقے کی بھی اس کی تربیت ہوئی اس نے حاصل کی, بعد میں اس نے از خود نکاح بھی کر لیا اور شادی بھی کر لی اور کتنی چھوڑی کتنی شادیاں کی وہ آپ خوب جانتے ہیں. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ماں باپ اپنی خدمت کرانے کے محتاج ہوتے ہیں اپنے بچوں سے یعنی بڑھاپے میں, تو کوئی ان میں سے خدمت کرنے والا نہیں ہوتا. اپنی اولادیں لیکن خدمت کرنے والی نہیں, تکلیف پہنچاتی ہے, بہت زیادہ کیا تو بڈھوں کے کلب میں بھیج دیا کہ جا کر وہاں پر زندگی گزارو اور مر جاؤ. کبھی چلے گئے 1-2 سال میں ملاقات کرنے کے لیے, جیسے دوستوں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں, کوئی خبر گیری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تربیت وہاں اسی انداز میں ہوئی اور وہی ہم اختیار کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ بڈھوں کا کلب ہے نہیں, اس لیے ماں باپ اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں, ان کو کوئی پانی پلانے والا نہیں. تو یہ جو کچھ بھی خرابی پیدا ہوئی ہے یہ اسی لیے پیدا ہوئی, اور اسی لیے ہم میں سے 90% والدین اپنی اولاد کی نافرمانیوں اور سرکشی کی جانب سے بڑے پریشان ہیں. کیونکہ ہم نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے سلسلے میں ہمیں تعلیم فرمائے تھے اور ان کی ہدایت دی تھی. بہت کچھ اس میں سے میں بیان کر چکا ہوں. میں اب یہاں تک پہنچ گیا تھا گزشتہ جمعے کہ کچھ تھوڑا شعور آ جانے کے بعد اور عمر کا کچھ ہو جانے کے بعد بچوں کے اندر چار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بہت جلدی سے, جو بہت بری عادتیں ہیں اور کبھی عادتیں ہیں. ایک تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے لگتے ہیں, جس کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ خوب کہہ دیا تھا. کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں, اس لیے بولتے ہیں. ورنہ بچہ تو سادہ ذہن رکھتا ہے, جو چیز اس کے سامنے آئے گی وہی اس کو اختیار کرے. ماں باپ سچ بولیں تو وہ بھی سچ بولیں. ماں باپ خمیر میں اور اس کی گھٹی میں جھوٹ ڈالتے ہیں اپنے جھوٹ کی وجہ سے, اور یہ ہمارا دن رات کا مشاہدہ ہے, ہم خود دیکھتے ہیں اور بھگتتے ہیں. دوسری عادت چوری کی پیدا ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں بھی میں نے عرض کیا کہ چوری کی عادت پیدا ہوتی ہے ان کی نگرانی نہ کرنے سے. ابتدا میں چوری شروع ہوتی ہے اس سے کہ کسی بچے کا کھلونا چرا لیا, پسند آیا, کسی بچے کی کھانے کی کوئی چیز چرا لی, کھا گئے, پسند آ گئی. اس سے بڑھ کر آگے چلتے ہیں تو پھر پیسوں کی چوری ہونے لگتی ہے, دوسروں کے گھروں سے چھوٹے چھوٹے برتن, چھوٹے چھوٹے کھلونوں کی چوری ہونے لگتی ہے. اگر شروع میں نگرانی کی جائے, جس کا طریقہ میں نے گزشتہ جمعہ بتا دیا تھا, یہ عادت ختم ہو جائے گی, پھر چوری نہیں کر سکے گا. یہ دو عادتیں جو بری عادتیں ہیں اور اس معاشرے کے اندر بالخصوص اسلامی معاشرے کے اندر بہت قبیح سمجھی جاتی ہیں, یہ اس وقت پیدا ہوتی. کوئی چور یا کوئی ڈاکو اپنی پیدائش کے وقت سے ڈاکو اور چور نہیں ہوتا. اس کو تو گھر کا ماحول, محلے کا ماحول اور معاشرے کا ماحول ڈاکو اور چور بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح تربیت نہیں ہو رہی. یہ دو باتیں تو میں عرض کر چکا تھا, دو باقی رہ گئی جن کو میں نے بتایا تھا کہ تیسری بری عادت جو چھوٹے بچوں میں چھٹ پن سے پیدا ہونے لگتی ہے, گالی گلوچ, فحش کلامی, بےہودہ گوئی اور اس قسم کی باتیں کہ جو دل آزار ہوں, دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی ہوں, یہ پیدا ہونے لگتی. گالی گلوچ آپ محلوں میں جا کر دیکھ لیجئے, بلکہ دیکھتے ہوں گے کیسی کیسی ملاحی گالیاں وہ دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے کیسی کیسی فحش گالیاں دیتے ہیں کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. زبان پر لانا تو بڑی بات ہے, اور وہ ہمارے بچے گالیاں دیتے پھرتے. فحش کلامی, کیسی بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں وہ جب آپس میں ملتے ہیں. ہم اور آپ اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے. جب چند دوست چھوٹے ہوں اور آپس میں مل جائیں اور ان میں سے کوئی ایک ایسا ہو کہ جو شریر ہو زبان کے اعتبار سے, وہ سب کو ایسا بنا لیتا ہے. ایسی بے حیائی کی باتیں ان کو بتاتا ہے کہ جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب یہ بے حیائی کا بیج بویا جا رہا ہے اس کے دل میں. اسی طریقے سے دل آزاری کی باتیں, دوسروں کو ستانے کی باتیں, کسی پر کوئی تہمت رکھ دی, کسی کی غیبت کر دی, کسی کی برائی بیان کر دی, کسی کے سامنے ایسی بات کہہ دی کہ جس سے اس کا دل کٹ جائے. آپ پہلے یہ آپس میں بچے کرتے ہیں, پھر یہی عادت ان کے اندر پلتی اور بڑھتی رہتی ہے اور بڑے ہو کر بھی ایسی کرتے ہیں. یہ دو یہ تیسری عادت جو بہت بری عادت ہے اس کے بڑے خراب نتائج معاشرے پر آتے ہیں. اتنے خراب نتائج آتے ہیں کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. حدیث شریف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گالی گلوچ, فحش کلامی, بیہودہ گوئی, دل آزار باتیں جس معاشرے میں آ جائیں تو ان میں آپس میں حسد, بغض, نفرت اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہے تو معمولی سی بات ہماری نظر میں, لیکن نتائج کہاں پہنچے. یہ اس گناہ کی خصوصیت خاصیت ہے کہ جس معاشرے میں یہ گناہ آ جاتا ہے اس معاشرے کے اندر حسد, بغض, نفرت, لڑائی, جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور جو معاشرہ اس سے پاک ہوتا ہے وہاں یہ بات نہیں ہوتی. نتائج بڑے خراب ہیں اس کے, اور یہ بچپن سے عادت پیدا ہوتی. آپ کے سامنے بہت سی مثالیں ہوں گی, بلکہ خود آپ کی اپنی ذات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے والدین نے تربیت ایسی ہی دی, گالی گلوچ نہ ہو, فحش کلامی نہ ہو, بیہودہ گوئی نہ ہو. چنانچہ آپ اور الحمدللہ ہم سب اس پر عمل کرتے ہیں, ہماری زبان سے گالی نہیں نکلتی کتنا ہی غصہ آ جائے, کوئی فحش بات نہیں نکلتی کتنے ہی ہم بر افروختہ ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تربیت دی گئی, روکا گیا گالی دینے سے, فحش کلامی سے روکا گیا. اگر احادیث کے اندر میں آ جاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی گلوچ کو اور اسی طریقے سے فحش کلامی کو, بے حیائی کی باتوں کو جہنم کا ایندھن قرار دیا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی, لیکن پھر بھی برکت کے لیے اور اپنی ہدایت کے لیے دو تین حدیثیں ذکر کیے دیتا ہوں. بخاری شریف میں حدیث آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. سباب المسلم فسوق, کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے, اور وقتاله کفر, اور اس کو اس سے جنگ کرنا اور لڑنا تو کفر تک پہنچا دیتا ہے. قتل و قتال اور جنگ و جدال کرنا تو کفر تک پہنچا دیتا ہے. بدترین گناہ قرار دیا ہے گالی گلوچ کو, اور یہی گالی گلوچ پھر لڑائی کا سبب بنتی ہے. گالی دی, دوسرے شخص کو غصہ آیا اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہوگی, اب اس کو بھی اپنی مدافعات کرنی ہے, لہذا لڑائی شروع ہوگی. دن رات سڑکوں پر اور بازاروں میں آپ یہ قصے دیکھتے ہوں گے کہ ادھر سے گالی آئیے اور ادھر سے لڑائی آ گئی, جنگ آ گئی. معاشرہ تباہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اسلامی معاشرہ تو یہ نہیں ہے جس پر آج ہم چل رہے ہیں. تو فرمایا, سباب المسلم فسوق وقتاله کفر, کسی مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. مسلمان کا لفظ فرمایا ہے, اس سے معلوم ہو کہ پوری امت مسلمہ کا یہی حکم ہے. اور جنگ و جدل اگر شروع ہو جائے, لڑائی شروع ہو جائے, تو وہ تو کفر تک پہنچا دیں گے. ایک اور حدیث میں آیا, یہ بھی بخاری شریف میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا, لا يسب احدكم اباه, دیکھو اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو کبھی گالی نہ دینا، ماں اور باپ کو کبھی گالی نہ دینا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کون اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آج کل تو بہت ہے، یہ عام رواج ہے اس کا. اس زمانے کی بات ہے کہ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے. آپ نے فرمایا اس طرح کہ تم گالی دو گے کسی کے باپ کو تو وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے گا، تم گالی دو گے کسی کی ماں کو تو وہ پلٹ کر تمہاری ماں کو گالی دے گا. تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے تم نے گالی دی، اپنے ماں باپ کو تم نے خود گالی دی، یہ ایسا ہو گیا. کیسی بندش لگائی، کس قدر پابندی اس کے اوپر لگائی. چنانچہ دن رات ہم دیکھتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں کہ اگر کسی کو ہم نے کہہ دیا کہ تیرا باپ ایسا، اس نے کہا تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، اس نے کہا تیری ماں ایسی، اس سے بھی بدتر. گالی گلوچ کا راستہ بند کیا آپ نے کہ نہ دوسرے کو گالی دو گے نہ سنو گے، نہ دوسرے کے ماں باپ کو کچھ کہو گے نہ برا سنو گے. اگر تم نے ایسا کر لیا تو ایسا سمجھا جائے گا کہ تم نے خود گالی دی اپنے ماں باپ. ایک اور حدیث یاد آ گئی جو ترمذی شریف میں ہے، اور وہ ہم سب کے کام کی ہے، تو حدیث سب ہمارے ہی لیے، ہم سب کے کام کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا لیس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذی. مومن کبھی کسی پر لعنت نہیں کرے گا، مومن لعنت نہیں بھیجتا، لعنت بھیجنے والے وہ اور ہیں. مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی پر لعنت بھیجے، اور نہ مومن کسی پر طعنہ زنی کرتا ہے. ولا بالطعان، طعنہ زنی بھی نہیں ہے، طعن و تشنی بھی نہیں. ولا الفاحش، اور نہ مومن کوئی بے حیائی کی بات کرتا ہے، فحش بات نہیں کرتا. ولا البذی، اور نہ بےہودہ بات کرتا ہے. مومن کی، پکے مومن کی، اصلی مومن کی چار باتیں بتائیں زبان کے اعتبار سے. کسی پر لعنت نہیں بھیجتا، جیسے ہمارے یہاں خواتین کا طریقہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر لعنت، کسی کو گالی نہیں، کسی پر طعنہ زنی نہیں کرتا. جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جہاں ذرا سی بات بگڑی اور غصہ آیا، اب بس طعنہ زنی شروع ہو گئی، تو نے یہ کیا، تو نے ایسا کیا، تیرے باپ نے ایسا کیا. اور کسی وقت بے حیائی کی بات زبان سے نہیں نکلتی، اور نہ کسی وقت وہ بےہودہ گوئی کرتا ہے جو گالی گلوچ. یہ چار باتیں بیان فرمائی آپ نے، اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر پابندی آپ نے لگائی ہے امت مسلمہ کے لیے گالی گلوچ پر. اس لیے کہ یہ ہے تو دراصل اور شروع میں بہت معمولی سی بات، لیکن اس کے نتائج بڑے خطرناک ہیں. رات دن ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور بلکہ بھگتتے ہیں. یہ زبان جو ہے ہماری ہے تو بہت چھوٹی سی، لیکن ہے بڑی غضبناک، خطرناک، اگر ہم اس سے صحیح کام نہ لیں. اور اگر اس سے صحیح کام لیں تو بہت بڑی نعمت ہے. دو دھاری تلوار ہے، صحیح کام لیں گے تو اس سے بڑھ کر بدن میں اور کوئی نعمت نہیں. کیونکہ جس قدر اجر و ثواب زبان کے ذریعے مومن حاصل کر سکتا ہے، کسی اور عضو کے ذریعے نہیں کر سکتا. ایک دھار تو اس کی یہ ہے، دوسری دھار یہ ہے کہ بدترین چیز ہے کہ جس قدر مصیبتیں دنیا میں اور آخرت میں اس کے ذریعے آتی ہیں، اور کسی عضو کے ذریعے نہیں آتی. حدیث شریف میں آیا، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے اپنی زبان پکڑ کر کہا کف علیک ھذا، اسے قابو میں رکھنا، زبان کو قابو میں رکھنا. انہیں بڑا تعجب ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا زبان سے نکلی ہوئی باتوں پر مواخذہ ہوگا؟ ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا حساب کتاب ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور آگے ایک جملہ فرمایا، وہی مجھے سنانا مقصود تھا. فرمایا کہ جہنم میں اوندھے منہ گرانے والی زبان کی باتیں، یہ ایسی چیز ہے حضرت کہ زبان کی حفاظت بچوں کے ساتھ خصوصیت سے کرانا ضروری ہے. بچوں میں جو یہ گالی گلوچ کی عادت پیدا ہوتی ہے، فحش گوئی اور بے حیائی کی باتیں کرنے کا جذبہ ان کے اندر آتا ہے، اس کی دو وجہ ہیں. دو وجہ سے آتا ہے. سب سے پہلی وجہ تو ہے ماں باپ کی اپنی گفتگو. ماں باپ اگر گالی دیں گے بچہ سیکھ جائے گا، ماں باپ فحش کلامی کریں گے بچہ سیکھ جائے گا، ماں باپ اس سے میٹھے انداز میں بات کریں گے بچہ وہی سیکھے گا، ماں باپ اس سے پیار بھرے انداز میں بات کریں گے بچہ وہی سیکھے گا. سب سے پہلے اپنے آپ کو، ماں باپ کو قابو میں رکھنا ہے، بالخصوص جب بچوں کے ساتھ معاملہ ہو اور ان سے گفتگو ہو، تو بجائے اس کے کہ ڈانٹ ڈپٹ ہو، زجر و توبیخ ہو، گالی کوسنا ہو، برا بھلا کہنا ہو، میٹھے انداز میں بات کر لیجیے. اور یہ کوئی مشکل نہیں. خواتین ہماری اس معاملے میں بہت بے احتیاط ہیں، ذرا ذرا سی بات میں ایسا زجر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں اپنے بچوں کو، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر بھی یہی بات پیدا ہو جاتی ہے. ہم جائزہ لیں اپنے گھروں کا تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے، ماں باپ جس طریقے سے گفتگو کریں گے بالخصوص اپنے بچوں کے ساتھ، بچے بھی وہی طرز اور وہی انداز اختیار کریں گے. یہی وجہ ہے کہ آج کل جو مہذب قسم کے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ جناب سے باتیں کرتے ہیں، حالانکہ بچے چھوٹے ہیں. چنانچہ بچوں میں یہی عادت آتی اور پھر وہ ہر ایک سے آپ جناب سے باتیں کرتے ہیں، تہذیب سے بات کرتے ہیں. اور جن گھرانوں میں اس کے خلاف معاملہ ہوتا ہے وہاں کے بچے بھی ایسی ہوتے ہیں. تو بنیادی چیز جو ہے وہ ماں باپ ہے، ماں باپ کا طرز عمل ہے. جو طرز عمل اپنے بچوں کے ساتھ وہ اختیار کریں گے وہی بچوں کے اندر آ جائے گا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کا گھر جو ہے اور ان کا ماحول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ گالی گلوچ والا ماحول ہے، بچے بھی وہی ہوں. آپ دیکھ جائیے، اس کے خلاف نظر نہیں آئے گا کہ جہاں ماں باپ گالی گلوچ کو عام طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا آپس کی لڑائی ان کی ہر وقت ہوتی رہتی ہے، وہاں کے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہر ایک کے سامنے ہے بات. دوسری وجہ گالی گلوچ میں مشغول ہونے کی ان بچوں کے لیے یہ ہے کہ ماں باپ نے انہیں آزاد چھوڑ دیا کہ گلیوں اور سڑکوں کے اندر پھرتے رہیں، جس قسم کے بچوں سے چاہے میل جول رکھیں، دوستی رکھیں. اب ظاہر بات ہے کہ سڑکوں پر تو ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں اور بچہ بچے کی طرف جھکتا ہے، اس سے میل ملاپ کی کوشش کرتا ہے، لا محالہ غلط قسم کے اور بد زبان قسم کے بچوں سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر وہ اثر آنے لگتا ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عمر میں بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں اور اپنے بچوں کو اس قسم کے بچوں سے کہ جو جن کی معاشرت درست نہیں ہے مل لینا. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ اپنے تھوڑے سے آرام کی خاطر بچوں سے کہا جا باہر جا کھیلو. بچوں کو اور کیا چاہیے, آزادی تو چاہیے, نکل گئے. ہمیں یہ پتہ نہ چاہ ہمیں ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئی کہ ہم نے بچوں کو جو باہر بھیج دیا ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے, ان بچوں کے حق میں اور ہمارے حق میں کیا نتائج ہوں گے. آرام کی خاطر بھیج دیا, دن رات ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے بچوں نے تھوڑی شرارت کی وہ تو کریں گے. ماں تنگ ہوئی, اس نے کہا جا تم باہر کھیلو میں ذرا کام کر لوں. بچے چلے گئے, لا محالہ بگڑیں گے. باہر کی سوسائٹی بہت خراب ہے, اسلامی ماحول تو ہے نہیں کہ بچے وہاں پر اسلامی ماحول حاصل کریں. نہایت فاسقانہ ماحول ہے, نہایت گناہ آلود ماحول ہے. نہ زبان قابو میں ہے, نہ جذبات قابو میں ہے, نہ عقل درست ہے, نہ قلب درست ہے. ایسی صورت میں بچوں کا کیا حشر ہوگا, کیا حال ہوگا؟ نتائج ہمارے سامنے. یہ دو وجہیں ہیں بنیادی بچوں میں اس بری عادت کے پیدا ہونے کی. شروع میں ہی اس کے اوپر قابو پا لیا جائے, ٹھیک ہے بچے تو شرارت کریں گے, اللہ نے ان کی فطرت میں شرارت رکھی ہے. اگر یہ شرارت ان کی فطرت میں نہ ہو تو ان کا جسمانی نشو و نما متاثر ہوگا. کودنا, پھاندنا, کھیلنا, بھاگنا, دوڑنا, ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہونا اور اس طریقے سے اپنی جسمانی ورزش کے پورے 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 عمل کو حاصل کر لینا ان کی فطرت ہے. یہ تو ہوگا, اس سے گھبرانا نہ چاہیے. ہاں ان کو کہتے رہنا چاہیے کہ بھائی شرارت نہ کرو, اس طریقے سے کھیل لو. دیکھو شرارت کرنے میں یہ نقصان ہے, بچہ بڑا سادہ دماغ ہوتا ہے, بڑا سادہ ذہن ہوتا ہے. ہم بچے کے ذہن کو دیو جن اور بھوت اور پریت کی طرف لگا دیتے ہیں جھوٹی کہانیاں سنا کر. کیا ہم بچوں کے ذہن کو اس طرف نہیں لگا سکتے؟ بس وہی ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو یہ دو بنیادی وجہیں تھیں حضرت گالی گلوچ اور فحش کلامی میں مبتلا ہونے کی. آخری چیز جو میں نے عرض کی تھی میں اسے اس وقت ختم کر دوں اگرچہ وہ موضوع بہت بڑا ہے. اس عمر سے جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں بچوں کے اندر آزادی, بے راہ روی, غلط قسم کے جذبات اور بے حیائی آنے لگتی ہے. ہم اس منزل سے گزرے ہیں اور آپ بھی گزرے ہیں, اپنے اوپر نظر کیجیے اور انصاف سے بتائیے کیا ایسا نہیں ہوتا؟ جب جوانی کے قریب پہنچا تو اب یہ چیزیں اس کے اندر آئیں, آزادی حاصل ہو, کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو, ہمیں کوئی کہنے سننے والا نہ ہو. ہمارا دل چاہے باہر چلے جائیں, ہمارا دل چاہے اندر آ جائیں, جب دل چاہے مدرسے اور اسکول چلے جائیں, جب دل چاہے نہ جائیں, جب دل چاہے مسجد میں جائیں نماز پڑھیں, نہ دل چاہے نہ جائیں اور نہ نماز پڑھیں. یہ آزادی کا جذبہ آتا ہے اور اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے. خوب سمجھ لیجیے, اس عمر میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جنسی جذبہ بھی ابھرنے لگتا ہے. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے جنسی جذبے سے کیا مراد ہے. جنسی جذبہ ابھرنے لگتا ہے اگر ایسا ماحول مل جائے. خدا نہ کرے کہ جنسی جذبے کی تسکین ہو سکے تو پھر وہ اسے اختیار کر لے گا. وہ کچھ نہیں دیکھے گا کہ کون ہے اور کون نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی اور ہمیشہ یاد رکھی اس پر عمل کیجئے ورنہ پچھتائیں گے. لمبی حدیث ہے, کسی اور موقع پر انشاءاللہ بیان کر دوں گا اگر زندہ رہا. فرمایا کہ اپنے بچوں کو مار مار کر نماز پڑھاؤ اگر وہ نہ پڑھیں, مار مار کر نماز پڑھاؤ 10 سال کی عمر میں. جب ان کی 10 سال کی عمر ہو اور نماز نہ پڑھیں سختی کرو, حتیٰ کہ مارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مارو, نماز پڑھو. کیسی بہترین تعلیم ہے. اس کے بعد فرمایا 10 سال کی عمر کی, 10 سال کی عمر میں جو ہدایات ہیں ان میں سے ایک یہ فرمائی, وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ, جب 10 سال کی عمر ہو تو ان کے بسترے الگ الگ کر دو. کیوں؟ اللہ کی جانب سے یہ ہدایت آئی ہے آپ کی زبان مبارک سے. فرقوا بینہم فی المضاجع, 10 سال کی عمر ہو تو ان کے بسترے الگ کر دو. پہلے سو رہا تھا ماں کے پاس, کوئی شک نہیں کہ ماں کے ساتھ ایسا کوئی جذبہ نہیں ابھرتا, لیکن احتیاط, الگ کر دو اس کا بستر الگ کرو. پہلے سوتا تھا اپنی بہنوں کے ساتھ, ٹھیک ہے بہنوں کے ساتھ یہ جذبہ نہیں ابھرتا, لیکن پھر بھی بستر الگ کرو. کیا بہترین تعلیم آپ نے دی ہے. کیوں؟ تاکہ یہ بے حیائی کے راستے پر نہ جائے, تاکہ یہ بے راہ نہ ہو جائے, اور تاکہ یہ آزادانہ زندگی گزارنے کا عادی نہ ہو جائے. ہے کسی اور مذہب میں یہ بات کہ اس قدر تفصیل سے تمام ہدایات دے دی گئی ہوں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں؟ اگر ہے کسی کے علم میں تو میرے سامنے پیش کرے. اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. دوسرے مذاہب میں تو یہ ہے کہ بچے جنوں اور جنواؤ اور آزاد چھوڑ دو جانوروں کی طرح, دودھ پلا دو, کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دو اور آزاد چھوڑ دو. دوسری مہذب دوسری تہذیبوں میں اور دوسرے علاقوں میں یہ بات پائی جاتی. اسلام نے ایسی گرفت رکھی ہے ابتدا سے لے کر کم سے کم بالغ ہونے تک اور پھر اس کے بعد, کہ اس کی عمر کا کوئی حصہ اس گرفت سے باہر نہیں. اس کے بہت سے اسباب ہیں, جنسی بے راہ روی کے اسباب, اور اسی طریقے سے آزادانہ زندگی کا جذبہ پیدا ہونا, اس کے بہت سے اسباب ہیں. اب میں اس وقت تو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کا وقت تقریباً ختم ہو لیا, لیکن پھر بھی اشارہ ضرور کر دوں گا. سب سے پہلا سبب گھر کا ماحول ہے, بنیاد یہیں پر آتی ہے. سب سے پہلا سبب اس جنسی بے راہ روی کا اور اس آزادی کا اور اس بے حیائی کا, وہ اپنے ماں باپ کا اور گھر کا ماحول ہے. بچہ جس ماحول میں پرورش پائے گا ویسا ہوگا. ہم اپنے ماحول کو درست کریں. مجال ہے کہ بچے کے اندر کوئی ایسی بے قابو جنسی جذبہ پیدا ہو جائے جس پر ہم قابو حاصل نہ کر سکیں؟ ایسا نہیں ہوگا. ہمارے جتنے بھی اسلاف اور بزرگ اور باپ دادا گزرے ہیں اور ان کی زندگی اسی طریقے سے گزری ہے تربیت کے ساتھ, کیوں صاحبو, کیا ان پر جوانی نہیں آئی تھی؟ ہم سے زیادہ آئی تھی, لیکن کس راہ پر وہ چلتے تھے؟ آپ خوب جانتے ہیں, ہم خوب جانتے ہیں کہ بڑی عفت والی زندگی، حفاظت والی زندگی گزارتے ہیں. ہمارے گھر کا ماحول جیسا ہوگا بچے ویسے ہی ہوں گے. ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو خود خراب کر لیا. وہ تمام چیزیں جو بچوں کے جنسی جذبات میں ہیجان پیدا کریں، حتیٰ کہ اگر ان میں بیدار نہ ہوا ہو جنسی جذبہ تو وہ بھی بیدار ہو جائے، اپنے گھر میں لا کے رکھ لیا، وہ شیطان کا چرخہ. جس کے اندر جو مناظر آتے ہیں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے ان فحش مناظر کے دیکھنے سے. ایسے مناظر آتے ہیں حضرت، میں مجھ سے تو لوگ مسئلے معلوم کرتے ہیں اس لیے میں بیان بھی کر دیتا ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں. ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا، ناظم آباد کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا میرا ایک دوست ہے اس نے مسئلہ معلوم کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے جس کا بھی ہو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. کہ میں بیٹھا ہوا تھا اس شیطانی چرخے کے سامنے اپنی ماں کی بالکل برابر کرسی پر، صوفے پر، ماں کی برابر. وہاں ایسے مناظر آئے کہ میں بے قابو ہو گیا اور میں نے اپنی ماں پر ہاتھ مار دیا. بتائیے کیا ہوگا؟ کیوں حضرت؟ یہ ہے شیطانی چرخہ جو ہم نے اپنے گھر میں لا کر رکھا، خود بھی تباہ، اپنے بچوں کو بھی تباہ کیا. کیا اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا نہیں ہے؟ اور بھی بہت سے اسباب ہیں اس کے جو خود ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں میں نہ صرف یہ کہ پرورش پا رہے ہیں بلکہ ان کو اونچی سوسائٹی کا نشان دے دیا گیا. انشاءاللہ اس پر زندگی رہی تو پھر اگلی مجلس میں کلام کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے بیان کرنے کی، اور مجھے اور آپ تمام حضرات کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت سی پرچیاں ہیں آج حضرت دعاؤں کی درخواست کی. بعض حضرات نے زبانی بھی مجھ سے کہا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرا دیجیے. ایک صاحب جو یہاں پر تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو مناسب اور موزوں رشتہ عطا فرما دیں، آپ سے درخواست دعا کی ہے. ایک اور صاحب نے، انہوں نے بھی بہت ہی لجاجت سے کہا ہے کہ ان پریشانیوں میں اور قرض میں وہ مبتلا ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے سبک دوش فرمائیں اور ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری پوتی نام نوشین ہے، اسپتال میں داخل ہے ابو ظہبی میں، اور میرا پوتا محمد اسلم بیمار ہے اور یہ کراچی میں ہے. دونوں کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر بیماری سے شفاء کلی عطا فرمائیں. ایک صاحب نے لکھا ہے میری بیوی جگر کے عارضے میں مبتلا ہے، علاج ہو رہا ہے، دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری زوجہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت یاب فرمائے اور اس بیماری سے ان کو نجات عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری دادی کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، ان کا دو دن پہلے انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ شاہ نواز کی والدہ کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیں. ایک اور صاحب نے لکھا ہے سید محمد فیاض کی بیٹی غزالہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں. ایک اور صاحب نے یہ لکھا ہے، پرچے تو آج بہت ہیں لیکن سب پڑھ دوں گا انشاءاللہ، کہ میری ملازمت میں ترقی کے لیے دعا فرما دیں اور دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز کا پابند بنا دیں. ایسی ہی درخواست ایک صاحب نے مجھ سے زبانی بھی کی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میری ہمشیرہ شوگر کی مریضہ ہیں ان کے لیے صحت و تندرستی کی دعا فرما دیں. اور ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ میری بیوی کی بڑی بہن ان کے شوہر کے پچھلے 18 سال سے ظلم کا شکار ہو رہی ہیں, ان کے لیے دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرمائے. یہ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ دنیا اور آخرت میں دنیا میں سکون و اطمینان, آخرت میں ترقی درجہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور ملازمت میں بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام تعلیمات پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں, تمام پریشانیاں ہماری دور فرمائیں. اس وقت جو ہمارے شہر میں فتنہ پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے کو اور بدامنی کو دور فرمائے, مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و آبرو کی اور ایمان کی حفاظت فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھیں, ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں. برحمتک یا ارحم الراحمین.